السلام علیکم، یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے اور میں ہوں اسد حسن. ہمارے ساتھ پروڈیوسر ہیں وردہ خلیل اور ہمارے ساتھ انجینئر ہیں سلمان تاروالی. آج کے اس پروگرام جہاں رنگ میں جن موضوعات پہ ہم بات کریں گے ان میں سب سے پہلے گفتگو ہوگی کہ کیا پاکستان کے اندر دینی مدارس کو مرکزی دھارے میں شامل کرنے سے انتہا پسندی کے خاتمے میں مدد مل سکتی ہے اور یہ کتنا مؤثر ہو سکتا ہے یہ اقدام. پروگرام کا ہمارا دوسرا حصہ اس میں بات ہوگی امریکہ کے اندر نئی انتظامیہ ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ ایران کے لیے ان کے کیا خد و خال نظر آ رہے ہیں ان کی فارن پالیسی کے اور خاص طور پہ جب انہیں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ نوٹس پہ ہیں فارملی نوٹس کے اوپر ہیں اور اب اس کے مطابق انہیں آگے چلنا ہوگا یا دیکھنا ہوگا. اس کا ہم جائزہ لیں گے, اس کا ہم انالیسس کریں گے. اور ہمارا جو تیسرا سیگمنٹ ہے اس میں یہ ہے کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ تعلقات میں بہتری چاہتا ہے, اس کو مزید آگے بڑھانا چاہتا ہے. اس ریفرنس میں پاکستان کے وزیراعظم یا نواز شریف ان کے مشیر کی ملاقات امریکی سفیر کے ساتھ, سو پاکستان امریکہ تعلقات کی سمت کیا ہوگی اس کا بھی ہم جائزہ لیں گے. اور آخر میں بات ہوگی امریکی سیاست کی. تقریباً دو ہفتے ہو گئے ہیں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو اپنا منصب سنبھالے ہوئے. اس عرصے میں جو کچھ ایگزیکٹو آرڈرز جاری ہوئے ہیں یا جو اندرونی سیاست ہے اس کے اندر کافی شدت یا تیزی نظر آتی ہے. مخالفین اور جو ڈیموکریٹک پارٹی ہے وہاں سے شدید تنقید آ رہی ہے, لیکن وہ اپنا دفاع کیسے کر رہی ہیں اور انڈیپینڈنٹ انالسٹ کیا کہتے ہیں اس پہ ہم بات کریں گے پروگرام کے آخری سیگمنٹ میں. تو چلتے ہیں پروگرام کے پہلے حصے کی جانب. پاکستان کی گورنمنٹ, پاکستان کی حکومت ملک کے اندر جو دینی مدارس ہیں ان کو مرکزی تعلیمی دھارے میں لانے کے لیے اور ان اداروں کے نصاب کو عصری تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کے لیے ایک لائحہ عمل تیار کرنے کا فیصلہ کر چکی ہے. اور سرکاری ذرائع ابلاغ سے جو اطلاعات ملی ہیں اس کے مطابق وزیراعظم میاں محمد نواز شریف ان کے جو قومی سلامتی کے مشیر ہیں ناصر خان جنجوہ صاحب, سابق فوجی آفیسر ہیں, سابق کور کمانڈر ہیں کوئٹہ کے, ان کی صدارت میں ایک اہم اجلاس ہوا. اور اس اجلاس میں یہ اتفاق کیا گیا ہے کہ جتنے فریق ہیں اس معاملے کے جس میں مدارس کو مرکزی ادارے میں شامل کرنا مقصود ہے ان تمام کے ساتھ مشاورت کے بعد ایک لائحہ عمل ترتیب دیا جائے گا. جو اجلاس ہوا اس کے اندر وفاقی وزیر برائے مذہبی امور اور بین الاقوامی ہم آہنگی سردار یوسف اور وفاقی وزیر مملکت برائے تعلیم بلیغ الرحمان بھی شامل تھے. انڈیپینڈنٹ انالسٹ کا یہ کہنا ہے کہ یہ بہت ضروری اقدام ہے اور ہر دو لحاظ سے, نہ صرف یہ کہ اس کے نصاب کو بہتر بنانے اور جدید سائنسی تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کی ضرورت ہے, ساتھ ساتھ جو فنڈنگ کے سورسز ہیں ان پہ بھی نظر رکھنے کی ضرورت ہے اور ان کی بھی سکروٹنی کی ضرورت ہے. انالیسز ہم لیں گے اس پہ. ہمارے ساتھ ہیں سلمان صوفی صاحب, سینئر ممبر ہیں اس ٹیم کی جو چیف منسٹر پنجاب کی ہے لا اینڈ آرڈر, اور اس کے ساتھ ساتھ جو اسپیشل مانیٹرنگ یونٹ ہے اس کو وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں. چودھری نعمان ظفر ہمیں جوائن کر رہے ہیں, ایکسپرٹ انٹرنیشنل سیکیورٹی کے, فارمر ریسرچ فیلو ود ہڈسن انسٹیٹیوٹ سعودی عربیہ سے وہ ہمارے ساتھ ہوں گے. دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ اور خیر مقدم. سلمان صوفی صاحب, جنرلی کتنا ضروری ہے کہ پاکستان کے اندر صرف مدارس کی بات نہیں ہے, دیگر بھی جو مشنریز ہیں جو کام کر رہی ہیں وہ باقاعدہ ڈاکومنٹ ہوں, پتہ ہو کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے اور وہ کیسے انٹیگریٹ ان کو کیا جائے سوسائٹی کے ساتھ اور سسٹم کے ساتھ؟
بہت شکریہ آپ کا. میں اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو اس وقت 14,000 سے 16,000 تقریباً جو مدرسہ ہمارے پاس موجود ہیں ان کو ہم نے آج تک انفارچونیٹلی اس اینگل سے دیکھا ہی نہیں جس اینگل سے ان کو دیکھنا چاہیے. ہم نے ان کو ایک طرح کی ایک ایلین مخلوق کے طور پہ ٹریٹ کیا ہے کہ جو شاید کہیں طالبان سے انفیسٹڈ ہیں یا ان کے جو خیالات ہیں وہ کوئی اس کی کیا کہتے ہیں آپ اس کو انتہا پسندی کی طرف ہیں. ہم نے ان کو اسٹوڈنٹس کے طور پہ دیکھنا اب جب شروع کیا ہے تو اس سے ہمیں یہ ریئلائز ہوا کہ اگر ہم ان کو ایز اے اسٹوڈنٹ آف اینی ریگولر انسٹیٹیوشن دیکھیں اور ہم ان کو اسی طرح ٹریٹ کریں تو وہ پھر دے آر مور انکلائنڈ ٹو کم ٹوورڈ اس رادر دین وی گوئنگ ٹوورڈ دیم. تو ہمیں اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ان کو ایک مین اسٹریم میں لائیں, ان کو ایکسپٹ کریں ایز اے ریالٹی آف دا سوسائٹی, ایز اے پارٹ آف پاکستان جس طرح ہم ہیں. اور اس کے اسی طرح پھر ہم ان کو جب اپنی طرف لے کے آئیں گے مین اسٹریم میں لائیں گے تو ان کی پھر جو بھی ہمیں ان کی جو ڈیٹا بھی ہے وہ ریسیو ہوگا, ہمیں پتہ چلے گا وہاں پہ کیا چیز پڑھا رہے ہیں اور پھر وہ ہمارے ساتھ ایز اے پارٹنر بن کے چلیں گے. تو آنسر یور کوشچن, یہ بہت ضروری ہے اور یہ اب ٹائم آ چکا ہے کہ اگر پاکستان نے انتہا پسندی کے خلاف اپنی جنگ جیتنی ہے تو وہ اپنے گھر کے تمام لوگوں کو ساتھ لے کے جیتے, نہ صرف کہ وہ پاکستان کے اندر ہی ایک ڈیوائیڈ پیدا کرے.
صوفی صاحب, آپ نے بالکل درست کہا, اس کے دونوں اینگلز ہیں. جب ہم تعلیم یا ایجوکیٹ کرنے کی بات کریں تو بڑا کنٹریبیوشن بھی ہوگا ان اداروں کا, لیکن انفارچونیٹلی جب ایکسٹریمزم کی طرف بات ہوگی تو چند, میں تمام کی بات نہیں کر رہا, چند اداروں کو مطلب وہاں پہ بریکٹ بھی کیا جاتا ہے اور وہاں پہ انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں, تو اس کو سکروٹنی تو ہونی چاہیے. میں جاننا یہ چاہوں گا کہ پچھلے تقریباً 15 برسوں سے پاکستان کو ایکسٹریمزم کا سامنا ہے. مدارس کی رجسٹریشن کی بات جنرل مشرف نے بھی کی, اس کے بعد والی حکومت نے بھی کوششیں کی, اور ابھی آپ کی گورنمنٹ جو ہے اس کو مزید آگے وہ انگیج کرنا چاہ رہی ہے اس کے نصابی اور اس ریفرنس میں. میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ بنیادی پیرامیٹرز کیا ہوں گے اٹ سیلف, اس کی فنڈنگ کا آج تک جو نظام ہے کیا اس کی چھان پھٹک کی گئی ہے, کیا اس کی سکروٹنی کی گئی ہے, اور دوسرا یہ کہ چونکہ بنیادی ذمہ داری یہ ریاست کی ہے تعلیم دینا, تو کیا یہ بہتر نہ ہو کہ ریاست اپنے فنڈز میں سے ان اداروں کو فنڈز دے تاکہ اس کا اختیار بھی ہو کہ وہ ان کو سکروٹنائز کر سکے اور چیک اینڈ بیلنس کے طور پہ ان کی وہ شیٹس دیکھ سکے.
جی جہاں تک مدارس کی فنڈنگ کا تعلق ہے یا وہاں پہ کریکولر کا تعلق ہے, مدارس بیسکلی کیٹر کرتے ہیں ہماری اس سوسائٹی کے سیگمنٹ کو کہ جن کے پاس اتنی وسعت موجود نہیں ہوتی کہ وہ ایک پرائیویٹ اسکول میں جا سکیں, تو یہ مدارس اس گیپ کو کور کرتے ہیں. اور انفارچونیٹلی جو اچھے مدارس جو کام کریں, جو میجورٹی اچھے مدارس کی ہے, ان کی آڑ میں پھر کوئی اس طرح کے دو چار ایسے مدارس بھی بیچ میں پروان چڑھتے ہیں کہ جو کہ جن کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے, جو کہ آپ بھی جسے واقف ہیں. تو اس کے لیے جو آپ کا پوائنٹ ہے وہ میں اسے اگری کرتا ہوں کہ گورنمنٹ کو اس میں بالکل ایک گورنمنٹ کی سٹیک ہونی چاہیے, گورنمنٹ از اے سٹیک ہولڈر ان دیٹ, اور اسی کے لیے ہم اس کی جو ہے جو فنڈنگ ہے وہ لیکن تب ہی ہو سکتی ہے جب ان کا کریکولم اسی ماڈل پہ ہو جو کہ گورنمنٹ آف جو پاکستان ہے وہ اپروو کرے, اور پھر اس کے بعد ان کی جو فنڈنگ کا موڈ ہے جو ان کو ہم نے اسٹوڈنٹس کو وہاں پہ ایک ایجوکیشن فراہم کرنی ہے, وہ جس طرح ہم اپنے اسکولس کو فنڈنگ دیتے ہیں اس طرح اسی طرح ان کو فنڈنگ دی جائے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ بھئی وہاں پہ کیا ہو رہا ہے, اور جو ایک گیپ موجود ہوتا ہے جو ایک ایڈوانٹیج لیا جاتا ہے. کیونکہ دیکھیں غریب گھرانے کا بچہ جب مدرسے میں جاتا ہے تو جہاں پہ اس کو خدا نہ خاصتا اگر اس کے ساتھ کوئی اس کو کوئی برین واش کرنا ہوتا ہے تو اس کی سب سے پہلے اس کے گھر والوں کی ٹیک کیئر کی جاتی ہے. آپ اپنے کوئی بھی کیس اٹھا کے دیکھ لیں کاؤنٹر ٹیررزم کے, تو اس میں ہمیں میجورٹی جو یہ لوگ ملیں گے وہ لوگ ملیں گے اس طبقے کی جن کی تمام ٹیک کیئر جو ان کے گھر والوں کا کھانا پینا, ان کی رہائش, ان کا کپڑا لتا, وہ تمام اس مدارس کے آرگنائزیشن نے ٹیک کیئر کی ہوئی تھی. تو اس کو گیپ کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان مدارس کے جو میجورٹی جو ہمارے اچھے مدارس جو کام کر رہے ہیں ایجوکیشن کا, ان کو ہم یہ تمام فیسلٹیز دیں تاکہ یہ ایسے مدارس پروانگی نہ چاہ سکے.
ابھی تک جو انگیج کیا ہے آپ کی گورنمنٹ نے, سب سے بڑا صوبہ ہے وہاں پہ یا وفاقی حکومت نے, ریسپانس کیا ملا ہے دوسری طرف سے؟
ہمیں ریسپانس الحمدللہ بہت اچھا ملا ہے. اس میں ہوم ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ کافی ایکٹیو ہے اور انہوں نے مدارس کو انگیج کیا ہمارے علماء کے ساتھ مل کے. ہمارے علماء نے اس میں کافی اچھا بڑھ کے جو ہے ہمارا ساتھ دیا ہے. جو ہماری وفاق المدارس ہیں اور ہمارے جو باقی علماء یہاں پہ پنجاب میں کام کرتے ہیں, یہ ایک دراصل ایک اس میں ایک وی آر ایکچولی جو دس وار اگینسٹ ایکسٹریمزم از اے وکٹم آف اٹس اون میرٹس. اس میں دراصل ایک طرح جب نیگیٹو شروع ہوا جب یہ 9/11 کے بعد, تو وہ دو سائڈ ایسی بن گئی کہ وہ ایک امیج ایسا آنا شروع ہو گیا کہ دونوں سائڈ پر کوئی برج ہی موجود نہیں. لیکن میں آئی ایم ہیپی ٹو رپورٹ کہ ہمارے جتنے بھی علماء سے بات ہوئی انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے اس ایشو کو لیا, اور انہوں نے کہا کہ ہم خود یہی چاہ رہے ہیں لیکن ہمیں پینٹ نہ کیا جائے کہ اگر صرف ہم مدرسے میں پڑھا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم انتہا پسند ہیں, ہمارے ساتھ پارٹنر بن کے کیے. تو ہمیں الحمدللہ بہت اچھا ریسپانس آیا.
تو صوفی صاحب اس میں ایک اور اینگل بھی ہے, یہ خیر پچھلے یا 9/11 سے پہلے کی بھی ایک ڈویژن ہے انفارچونیٹلی جو کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے اندر پراکسی وار لڑی جاتی رہی ہیں. دو بڑے جو بلاکس ہیں اگر ہم نام لیں تو یعنی تہران اور ریاض کا نام اس میں آتا ہے. سو جو فنڈنگ کے یہ بڑے سورسز رپورٹڈلی رہے ہیں, ان کو کیسے سکرین کیا جا سکتا ہے, یا اداروں کو جو مشنری ادارے ہیں, جو مذہبی تعلیمی ادارے ہیں, ان کو پابند بنایا جائے کہ ان کی فنڈنگ کا انحصار اندرونی ذرائع پہ ہو, بیرونی وسائل پہ نہ ہو؟
جی بہت انٹرسٹنگ کوشچن, اور یہ ایک ایشو ہے جس کو ہم ڈیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں جو فورن جو فنڈنگ جاتی ہے, ایک تو اس کو ہم پراپر طریقے سے آیا جائے, اس میں یہ ہنڈی کا جو کاروبار ہے وہ ختم ہو اور ایک پراپر بینکنگ چینل سے آئے. لیکن اٹس اے ویری لارج ایکسرسائز کیونکہ آپ ٹیکنیکلی جو ان کو زیادہ فنڈنگ جو ہے وہ تو ان لینڈ سے آتی ہے, میجورٹی جو فنڈنگ وہ لوکل سورسز سے اکٹھی کی جاتی ہے, اور کیونکہ ابھی بینکنگ کا سسٹم اتنا اسٹرانگ نہیں ہے اور لوگ اتنا بینک کی طرف رجحان نہیں کرتے, کیش میں زیادہ ٹرانزیکشن کرتے ہیں, تو اٹس ویری امپاسبل ٹو ہینڈل دس یو نو امیڈیٹلی. لیکن گورنمنٹ نے اس میں کافی اسٹیپس جو ہیں وہ آلریڈی لیے ہیں کہ جس طرح جن مدارس نے ہمارے ساتھ رجسٹر کیا ہے وہ ہمیں باقاعدہ رپورٹ بھی کئی دفعہ کرتے ہیں کہ جی ہمیں کیا فنڈنگ آ رہی ہے, اور ہم اس میں یہ بھی انکریج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دیکھیں نا جب آپ مدارس کو اپنے ساتھ لے کے چلیں گے تو لوگ بھی جو کیش میں کرتے ہیں ان کی فنڈنگ, وہ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اس کو چھپانا چاہتے ہیں. लेकिन जब आप मदारिस को एंडोर्स करेंगे और उनके साथ लेके चलेंगे तो लोग चेक के थ्रू पेमेंट कर सकेंगे, वो एक अनाउंस कर सकेंगे, क्योंकि उनको ये डर नहीं होगा कि अगर मैं इस मदरसे को पैसे दे रहा हूँ और मेरा मकसद सिर्फ एक कुरान की तालीम को आम करना है या स्टूडेंट की मदद करना है, तो मुझे इसमें डरने की छुपने की बात नहीं है। मैं आपको अमेरिका की एक मिसाल देता हूँ कि अमेरिका के अंदर अगर आप किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को फंड देना चाहें तो उसमें एक होता है टैक्स एग्जेम्पशन, कि आप साल के एंड में टैक्स जब क्लेम करते हैं तो आप वो टैक्स एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं।
बिल्कुल।
तो हम भी इसी तरह के मॉडल्स पे सोच रहे हैं कि हम अपने सिटीजन को एनकरेज करें कि भाई अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, ये मदारिस रजिस्टर्ड है, आप इनकी फंडिंग करें और खुल के करें, लेकिन उनको आप एक प्रॉपर मैकेनिज्म के थ्रू करें।
बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा। सोफी साहब, मजीद ये बताइएगा कि जनरली जो जब असेसमेंट होती होगी सिक्योरिटी के इदारों की, आप उन ब्रीफिंग्स में भी होते होंगे, सो उनमें ये इट सेल्फ बड़ा मोहतात अंदाज में ये सवाल करना चाहता हूँ कि थ्रेट का लेवल कितना है जो स्पेशली जनरेट होता है मिशनरी से। यानी चूंकि एक अगर हम रिकॉर्ड पे स्टेटमेंट जो देखें हमारे पाकिस्तान के वफाकी जो मिनिस्टर हैं दाखला अमूर के, चौधरी निसार अली खान साहब, उनका भी एक बयान था कि कुछ 100 है या 10% के करीब कुछ इदारे हैं, तालीमी दीनी मदारिस हैं जो जिनसे खतरात हैं, ये नहीं कि वो डायरेक्ट इन्वॉल्व हैं लेकिन जिनको थ्रेट ख्याल किया जाता है। सो अगर ये थ्रेट आइडेंटिफाइड है तो आज तक उस पर कितना काम हुआ है उनको कहना चाहिए कि डी रेडिकलाइज करने के लिए?
जी, उस पर मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर जो है वो जब से नेशनल एक्शन प्लान पे काम शुरू हुआ है उन्होंने बहुत एक्सटेंसिव इसमें रिसर्च किया, जो कि कई दफा सम कई चीजें जो हो रही है वो बैक ऑफ द हाउस में हो रही होती है, वो ऑब्वियसली सामने नहीं आती फॉर ऑब्वियस पर्पजेस, लेकिन उसमें काफी काम है जिसमें सबसे नंबर वन काम होता है एंगेजमेंट का, टू बी रेडिकलाइज एंड टू फाइंड आउट द सोर्सेज के भाई व्हाई आर दे गेटिंग रेडिकलाइज्ड इन द फर्स्ट प्लेस।
सही।
तो उसमें अमीन लाइक हमने 53,151 लोग सिर्फ 2015 में ही इसमें अरेस्ट हुए थे जिनके ऊपर मुख्तलिफ केसेज हुए थे, और उसके बाद जब ये मैसेज गया था तो वो उसमें काफी हद तक चेंज भी आई थी, और अब काफी जो इसमें जो है वो थ्रेट लेवल जो है वो कम है, और उसमें हमने क्योंकि इनको हमने एंगेज काफी हद तक मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने कर लिया है अलॉन्ग विद द हेल्थ ऑफ होम डिपार्टमेंट ऑफ ऑल ऑफ आवर फोर प्रोविंसेस।
बहुत शुक्रिया सलमान सूफी साहब, सीनियर मेंबर उस टीम के, पंजाब के चीफ मिनिस्टर की लॉ एंड ऑर्डर एंड प्लस स्पेशल मॉनिटरिंग यूनिट टीम के सीनियर मेंबर, आप हमारे साथ थे, आपका बेहद शुक्रिया। और इसी पे गुफ्तगू हम जारी रखेंगे। हमें ज्वाइन किया है अभी सऊदी अरब से चौधरी नुमान जफर ने, एक्सपर्ट इंटरनेशनल सिक्योरिटी के, यहाँ वाशिंगटन में हडसन इंस्टीट्यूट के साथ वाबस्ता रहे हैं। नुमान, बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला, हम आपसे काफ़ी देर पहले ट्राई करने की कोशिश कर रहे थे आपके साथ कनेक्ट होने की। पूछना चाहूंगा, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर जो दीनी मदारिस हैं उनको कौमी धारे में लाने की कोशिशें हो रही हैं, इससे पहले भी निसाब के ऊपर इत्तेफाक हुआ था तंजीम वफाक उलमदारिस का और वफाकी हुकूमत का, और अब जो ताज़ा खबर है वो ये कि जो पाकिस्तान के कौमी सलामती के मुशीर हैं जनरल नासिर जंजुआ, उन्होंने एक हाई लेवल मीटिंग जो है वो चेयर की है और इस बात पे इत्तेफाक किया गया है कि इन लोगों को, इन मदारिस को मेन स्ट्रीम के अंदर लाया जाए और इसके लिए तमाम स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ इत्तेफाक से कुलाह अमल तैयार किया जाए। आपकी असेसमेंट क्या है, कितना थ्रेट प्रोड्यूस होता है दीनी मदारिस से, और जो ये कोशिशें हैं अगर इन्हें समर बार या समर आवर होना है तो उसके लिए प्रॉपर या मुनासिब तरीका क्या होगा?
ये स्टेप देखिए, काफी अरसे से इसके बारे में बातें चल रही हैं। जब मुशर्रफ साहब आए थे तो उन्होंने भी कोशिश की थी कि इनके निसाब को भी रेगुलराइज किया जाए और इनको एक अथॉरिटी के नीचे लाया जाए, मदारिस को रजिस्टर किया जाए 9/11 के बाद, लेकिन वो भी मामलात की नजर हो गया और अभी तक हमें उसमें कोई कामयाबी नजर नहीं आई। अब दोबारा इसके ऊपर जो है ना काम चल रहा है। देखें, कोशिश तो ये बहुत अहम चीज है। नंबर एक बात तो देखें, मैं आपको अगर सऊदी अरेबिया की बात बताऊं, हमारे वहाँ पे जो क्लर्जी है पाकिस्तान में, जो रिलीजियस लीडर्स हैं, वो ज्यादातर फॉलो करते हैं सऊदी अरेबियन स्टाइल को।
जी जी।
तो मैं सऊदी अरेबिया की आपको बात बताऊं, यहाँ पे अगर जुम्मे का खुतबा तक है वो भी रेगुलेटेड होता है, वो भी इनकी मिनिस्ट्री से आता है, और वो जो वहाँ पे इमाम साहब होते हैं उसके अलावा वो एक लफ्ज भी बोल नहीं सकते।
सही।
एक एक चीज, उनकी सैलरी, उनकी वहाँ पे होना, उनकी अपॉइंटमेंट, वो रेगुलेटेड है। अच्छा, उसके बाद जब एक एक चीज रेगुलेटेड होती है तब आप इस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं कि कोई सेक्टेरियन बात ना की जा सके जुम्मे के उसमें प्रोसेशन के अंदर, और इन चीजों के ऊपर मामला ना किया जा सके, और उसके बाद जब आप अगर चाहें तो अगर सोसाइटी के अंदर कोई रिस्ट्रक्चरिंग आप करना चाहते हैं तो अपना एक नैरेटिव बना सकते हैं इस चीज को यूज करते हुए। पाकिस्तान के अंदर सिचुएशन बिल्कुल मुख्तलिफ है। पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल ये है कि मस्जिद को कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है। जिसका भी जिसकी भी मर्जी होती है वो किसी भी प्लॉट के ऊपर या किसी चीज के ऊपर रातों रात वो चार दीवारी बना के उसको मस्जिद डिक्लेयर कर दिया जाता है और उनके इमाम साहब किसी को फॉलो वो जवाबदेह नहीं होते और उनका अपना एक नजरिया होता है। अच्छा, उसके बाद जब मस्जिद या मदरसा बन जाता है तो वो उनकी एक जाती तरह की एक एफर्ट या एक एंटरप्राइज होती है जिसको वो किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं। तो जब तक पाकिस्तान में, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे मसाइल की जड़ ये मदारिस ही हैं, देखें मत, हमारे जो इस्लाम को अभी तक महफूज रखा गया है उनमें सबसे बड़ा रोल हमारे अच्छे मदारिस का है।
और इसके अलावा तालीम में भी, इसके अलावा तालीम में भी, मतलब ये तो ऑफिशियली कहा जाता है ना कि 90% से ज्यादा इदारे जो हैं वो प्रोडक्टिव हैं, तो एजुकेशन में उनका बड़ा रोल है तालीम देने में।
एग्जैक्टली,
लेकिन ये कि वो एजुकेशन का लेवल क्या है या उसका मेयार क्या होना चाहिए, वो जदीद तालीम के साथ कितनी हम मांग होनी चाहिए, इस पे काम करने की जरूरत जरूर है।
जी जी, यही मैं अर्ज कर रहा हूँ कि मतलब देखें बलोचिस्तान, एक वक्त आया कि बहुत सारे अफगान, जब अफगान जहाज शुरू हुआ उसके बहुत बाद सारे हर रोड के ऊपर एक जो है ना मदरसा खुल गया, क्योंकि मेरा ताल्लुक बलोचिस्तान कोयटा से है, वहाँ हमने देखा कि हर रोड के ऊपर एक छोटा बड़ा मदरसा खुला हुआ है और जो भी वहाँ से अफगान महाजरीन आए, जो पाकिस्तान में कुछ गरीब लोग थे वो क्या करते थे, जो स्कूल नहीं भेज सकते थे उन्होंने सबसे आसान रास्ता ही ढूंढा कि आप उधर मदरसा के अंदर भेज दें। रेगुलेटेड नहीं था उनका निसाब, रेगुलेटेड नहीं था वो, वहाँ की एक्टिविटीज रेगुलेटेड नहीं थी, तो उसका एक उल्टा एक काउंटर इफेक्ट आया, बजाय इसके कि कुछ अच्छा हो, काउंटर इफेक्ट आया कि उसको लोगों ने उनको यूज करना शुरू किया क्योंकि वो रेगुलेटेड चीजें नहीं थी। तो अब मेरा ख्याल टाइम आ चुका, टाइम तो बहुत पहले आ चुका था, शुरू से हम इस चीज पर मैं काफी डिस्कशन आपके साथ भी होती रही, लेकिन अब भी अगर ये इसके ऊपर काम कर लें ये बहुत बड़ा फैक्टर होगा मामला को ठीक तरफ ले जाने के लिए। क्यों? और क्योंकि वो एलिमेंट्स जो रिलीजियस आइडियोलॉजी को या रिलीजियस चीज को यूज करते हुए इनको एक्सप्लॉइट करते हैं ना जी लोगों को, तो कम अज कम उनकी इन एफर्ट्स को हम रोक सकते हैं अगर अगर वाकई ये।
हमारे साथ रहेगा, चंद सेकंड की हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे ट्रंप इंतजामिया के ईरान के साथ ताल्लुकात, उसकी शक्ल क्या हो सकती है, जो इब्तदाई यहां से बयानात जारी हो रहे हैं, जो ट्वीट सामने आ रहे हैं उसके पस मंजर में बात करेंगे। डॉक्टर जुबैर इकबाल साहब वाशिंगटन बेस्ड एक्सपर्ट विद मिडिल ईस्ट इंस्टीट्यूट, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। चौधरी नुमान जफर एक्सपर्ट इंटरनेशनल सिक्योरिटी, फॉर्मर फेलो विद हडसन इंस्टीट्यूट हमारे साथ हैं, एक ब्रेक के बाद गुफ्तगु जारी रखते हैं।
हरदम रवा है जिंदगी, वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से हर जुमे को नशर होने वाला प्रोग्राम। हमारे मेहमानों से फेसबुक पर सवाल पोस्ट करने के लिए हमारा लिंक है facebook.com/हरदम रवा है जिंदगी, और हमारा दूसरा लिंक है facebook.com/yasmeenjameelvoaurdu।
वॉइस ऑफ अमेरिका से प्रोग्राम जहां रंग में आपका एक बार फिर खैर मकदम, मैं हूं असद हसन, प्रोड्यूसर है हमारे साथ वर्दा खलील, और प्रोग्राम के सिलसिले में हम बात करेंगे अमेरिका ईरान ताल्लुकात पे। ये ताल्लुकात तकरीबन चार दहाइयों तक कशीदा रही हैं, लेकिन पिछली इंतजामिया में सदर बराक ओबामा उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के खासतौर पर आखिरी दिनों में ईरान जब इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ इंटीग्रेट हुआ तो बज़ाहिर ये भी तासर मिला कि वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान ताल्लुकात में भी बेहतरी आ सकती है या आ रही है, लेकिन अब यहाँ पे वाशिंगटन के अंदर इंतजामिया तब्दील हो चुकी है, और जैसे कि अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप उनके जो कमिटमेंट्स थी बज़ाहिर वो उनको अचीव करते हुए या उनकी तरफ अमली तौर पे आगे बढ़ते हुए नज़र आते हैं, और तेहरान के लिए एक सख्त स्टैंड जो है वो वहाँ से आ रहा है, जो ख़ासतौर पे उनकी टीम और जो नई टीम तश्कील पा रही है उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि हम ईरान को बाज़ाब्ता तौर पे नोटिस पे रख रहे हैं, जब ईरान की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल का तजुर्बा किया गया तो इसके फौरन बाद। इस पे क्रिटिसिज्म भी है, जब हम लोकल मीडिया देखते हैं क्रिटिसिज्म ये है कि ये बहुत एडवांस है और ये तकरीबन एक्सट्रीम पोजिशन है और इतनी जल्दी नहीं ले ली जानी चाहिए है, और दूसरी जानिब यह है कि जो लोग प्रेसिडेंट ट्रंप के हामी हैं वो ये समझते हैं कि उन्होंने जो अपनी कमिटमेंट्स की थी ईरान को जोहरी प्रोग्राम से दूर रखने की या रोल बैक करने की उस मुआहदे को जिसके तहत ईरान को माली इमदाद भी मिली थी या जिसके तहत ईरान के ऊपर से पाबंदियां हटी भी थी, सो वो अपने उन वादों की तरफ गामजन है। सो ये दोनों तरफ का नुक्ता नज़र है, लेकिन जानते हैं कि वाशिंगटन की जानिब से ईरान के लिए या तेहरान के लिए क्या एक मतमली तश्कील पाती नजर आ रही है। डॉक्टर जुबैर इकबाल साहब, सबसे पहले آپ اپنی رائے دیجیے گا. تازہ ترین جو ٹویٹس بھی آپ نے دیکھی ہیں جس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ کہتے ہیں کہ بالکل ہم آفیشلی آپ کو نوٹس پہ رکھ رہے ہیں اور آپ نے آپ کی اکانومی کو در حقیقت پچھلی ایڈمنسٹریشن نے ہیلپ کیا, بلین ڈالرز ہم نے آپ کو دیے تھے, اس کو ریپیل کرنے کی بھی باتیں ہو رہی ہیں واشنگٹن میں, آپ کا انالیسس کیا ہے, کیا دیکھا جا سکتا ہے تہران کے لیے؟ جی نعمان, آپ اس کو رسپونڈ کیجیے گا. زبیر اقبال صاحب سے ہمارا رابطہ منقطع ہوا ہے.
جی دیکھیں, ایران کے ساتھ جو امریکہ کے تعلقات ہیں وہ بہت اہم ہیں, نہ صرف ان کے بائیلیٹرل ریلیشن کی کو نظر میں رکھتے ہوئے بلکہ جو ریجنل سیکیورٹی ہے اس کو نظر رکھتے ہوئے بھی بہت اہم ہیں. امریکہ کا جو اس وقت پریزنس ہے سیریا کے حوالے سے, عراق کے حوالے سے جو ان کے معاملات ہیں, تو اس میں بھی ایران کا ایک بہت اہم رول ہے. پھر مڈل ایسٹ میں جو امریکن رول ہے اس میں بھی ایران کا ایک رول رہے گا, اور یمن کے حساب سے بھی اگر آپ دیکھیں تو اس میں بھی ایران کا خاص رول ہے. اچھا, اگر آپ صرف بات کریں جو جو ان کا نیوکلیئر ڈیل ہوئی تھی اس میں ایران کا تھوڑا سا ان سے مختلف ہے. انہوں نے بارہا اس بات کو وہ کہتے رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو وعدے ہوئے ہیں وہ پورے. ہیلو
جی جی
ہیلو
جی ہم آپ کو سن سکتے ہیں.
جی وہ جی جی وہ بارہا اس بات کا اظہار بھی کیا جا چکا ہے ایران کی طرف سے کہ ہمارے ساتھ جو کیے گئے ہیں وہ پوری طریقے سے پورے نہیں کیے گئے ہیں, اور ہم سے جو ریسٹرکشن اٹھانی تھی انہوں نے وہ پوری طریقے سے نہیں اٹھائی. حالانکہ اس میں یہی تھا کہ مرحلہ آپ سے جو ہے نا یہ ٹینشن اٹھائی جائیں گی. اچھا, دوسری طرف اگر ہم جو دوسری پارٹیز تھیں, امریکہ ہو گیا اور دوسرے جو ساتھی تھے, ان کی طرف سے ایک ڈیمانڈ کی جاتی ہے کہ جی ہم نے جتنا کر سکتے تھے آپ کو ریلیکسیشن دے دیے, لیکن آپ اتنا ابھی تک آپ نے اس کو ختم نہیں کیا جتنا آپ کو کرنا چاہیے تھا. تو ایک تو یہ چیز باقی ہے. تو میرا خیال ہے کہ نیگوسیشن کے اوپر دوبارہ اب ٹیبل کے اوپر آ جائیں گے. میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی بہت بڑا کانفلکٹ ہونے جا رہا ہے ایران کے ساتھ نیوکلیئر ڈیل کے حوالے سے. تو اور سیم وہی جب اب یہ دوبارہ ٹیبل ٹاک شروع ہوگی تو میرا دوبارہ ایک اسی طرح کا, اگر آپ کو یاد ہو, ایک بہت ایک لینتھی نیگوسیشن کا ایک دور ہوا تھا, تو اس طرح کا مجھے نظر آتا ہے کہ دوبارہ شروع ہوگا اور اس میں دونوں پارٹیاں ایک دوسرے کو پھر سمجھنے کی کوشش کریں گی, رکھ لو پھر ایک اس کے اوپر پہنچ جائیں گی.
جی یہ آپ کی اسیسمنٹ اور سپیکولیشن ہے. میں تازہ ترین جو ٹویٹ ہے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کا, ڈونلڈ جے ٹرمپ کا, ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے وہ میں پڑھ کے سناتا ہوں اور اس پہ پھر ڈائریکٹ کمنٹس بھی آ جائیں گے. ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب سے ہمارا دوبارہ رابطہ بحال ہو چکا ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو 3 گھنٹے پہلے کا ٹویٹ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ایران از پلئنگ ود فائر, دے ڈونٹ اپریشیٹ ہاؤ کائنڈ پریزیڈنٹ اوباما واز ٹو دیم ناٹ می. جی ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب, ہم بات کریں باضابطہ نوٹس اور اب یہ تازہ ترین جو ٹویٹ ہے, اس ریفرنس میں بتائیے گا کہ کیا ڈائریکشن, کیا سمت نظر آتی ہے واشنگٹن کے تعلقات کی ایران کے ساتھ؟
دیکھیے یہ بڑی افسوسناک سی بات ہے, لیکن یہ تو ضرور محسوس ہوتا ہے کہ جو نئی گورنمنٹ آئی ہے امریکہ میں وہ یہ ٹیسٹ کر رہی ہے کہ کس حد تک وہ ایران کو پش کر سکتی ہے تاکہ نئے قسم کی ریلیشن شپ پیدا ہو سکے. مشکل سر یہ آ جاتی ہے کہ اس قسم کی جو ریلیشن شپ ہوتی ہے بڑی ڈیلیکیٹ ہوتی ہے, اس میں کئی قسم کے کانفلکٹس پیدا ہو جاتے ہیں. اگر آپ ایران کے خلاف بہت سیریس قسم کا ایکشن لینے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ کے دوسرے مقاصد جو مڈل ایسٹ میں ہیں ان پہ کمزوری آ جاتی ہے, ان کے اوپر مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں. فار ایگزامپل ایران جو ہے وہ ایک بہت اہم ملک ہے اینٹی ٹیررزم کے لیے, اور جو وہاں پر اسلامک اسٹیٹ ہے یا القاعدہ وغیرہ ہے اس کے خلاف بڑے ایکٹیولی وہ کام کرتا ہے. اسی طریقے سے وہ اس وقت سیریا اور دوسرے عراق اور سیریا دوسرے ممالک میں کافی ایکٹیو ہے. ایسی کنڈیشن میں اگر امریکہ کوئی ایسا اسٹیپ لیتا ہے جس کی وجہ سے ریلیشن شپ ڈسٹرب ہوتی ہے تو پھر امریکہ کے دوسرے انٹرسٹ جو ہیں اس علاقے میں وہ کمزور ہو جاتے ہیں اور ان کو حاصل کرنے کے لیے کوئی اور نئی پالیسی چلانی پڑے گی. ایسی مشکل دیکھتے ہوئے یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا یہ امریکہ کے انٹرسٹ میں ہے کہ وہ اس قسم کے ایکشنز لیں, یا اس کو صرف ایک سے کہنا چاہیے ایک پروب کے تحت پہ دیکھیں اور اس کے بعد پھر دوبارہ سٹیبلائز پالیسی کی طرف جانا شروع کر دیں. کیونکہ اگر وہ کوئی ایکشن لیتے ہیں جس کو ایران بڑا سیریس لیتا ہے تو اس کی وجہ سے امریکہ اور اس کے ایلائز کے درمیان جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے بیسس پہ ایران کے ساتھ نیوکلیئر اگریمنٹ ہوا تھا اس میں کمزوری آ سکتی ہے. اس کی وجہ سے ایران پہ اثر تو ہوگا لیکن اتنا نہیں جتنا کہ امریکہ چاہتا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کی اپنی پوزیشن کمزور ہو جائے گی.
ابھی زبیر اقبال صاحب جب ہم آپ سے بات کریں, میرے سامنے اسٹوڈیو کے اندر جو ٹیلی ویژن چینل ہے MSNBC وہ یہ بریکنگ نیوز دے رہا ہے کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے نئی سینکشنز ایران کے لیے وہ ایشو کر دی ہیں.
جی ہاں جی ہاں, وہ تو کرنی تھی انہوں نے, آج ہی کرنی تھی, اور اس میں زیادہ تر اکنامک سینکشن ہیں.
صحیح. سو کہنے کا مطلب یہ کہ وہ ٹوٹلی جو ایک پولیٹیکلی یہ موٹیویٹڈ ہے, یہ امریکہ کے انٹرسٹ میں ہے, یا جو کنزرویٹو مائنڈ سیٹ ہے یا اپروچ ہو سکتی ہے اس کو ریفلیکٹ کرتی ہے کہ پریزیڈنٹ باراک اوباما نے جتنا انگیج کیا تھا اس کو ٹوٹلی ریورس کرنا ہے ایران کے ساتھ.
آئی تھنک یہ ریورس تو نہیں کرنا, لیکن ہو جا رہا ہے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ آئیڈیا یہ تھا کہ امریکہ ایران کی جو ریلیشن شپ ہے اس کو ریسیٹ کیا جائے. اس کے ریسیٹ کرنے سے ان کو یہ امید تھی, امریکہ گورنمنٹ کو یہ امید تھی کہ اس علاقے کے دوسرے ممالک کو بھی وارننگ مل جائے گی اور پھر وہ امریکہ کے خلاف یا امریکہ کی اپوزیشن کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گی. مشکل یہ آ جاتی ہے کہ اب اگر آپ اکنامک میجرز لیتے ہیں, سینکشنز لیتے ہیں, تو ایران کے لیے اتنا مشکل نہیں کہ وہ ان سینکشنز کو افیکٹولی ختم کر دے, کیونکہ وہ دوسرے جو ان کے پارٹنرز ہیں, ٹریڈ پارٹنرز ہیں, یا ان کے ساتھ دوسرے یورپین اور چائنیز اور دوسرے رشین وغیرہ جو ممالک ہیں جو ان کے ساتھ ان کو سپورٹ کرتے ہیں, تو پھر ہوگا یہ کہ امریکہ جو سینکشن لگاتا ہے اس کی وجہ سے امریکہ کو اتنا اچھا اثر نہیں ملتا جتنی کی امید تھی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایران کی اپنی پالیسی بدل جاتی ہے, جیسے وہ بدلتی ہے اس کے انڈائریکٹ اثرات برے ہو سکتے ہیں.
نعمان ظفر, آپ سعودی عرب میں موجود ہیں, وہاں پہ تو شاید ایسی خبروں کو بڑی خوش دلی سے قبول کیا جا رہا ہوگا, ویلکم کیا جا رہا ہوگا, لیکن جو یہ اینگل ہے کہ امریکہ کی طرف سے جو ایکشنز ہوتے ہیں یا جو سینکشنز آتی ہیں, اگر یورپی بلاک اس کو سپورٹ نہیں کرتا تو ایران پہ کیا فرق پڑے گا؟
دیکھیں, ایران کے اوپر ہم کافی عرصے سے دیکھ رہے ہیں سینکشنز لگی ہوئی ہیں اور وہ سسٹین کر رہے ہیں. ان کی ٹھیک ہے اکانومی کے اندر پرابلمز آئے اور ان کے اندر اور بہت سارے پرابلمز آئے, اور کچھ سینکشنز جب لفٹ ہوئی ہیں لانگ نیگوسیشنز کے بعد تو انہوں نے اس کا فائدہ بھی اٹھایا. اس کے بعد جب اوپیک کے اندر اب یہ جو پرائسز کی ڈیل چل رہی تھی وہ بھی ڈیل کامیابی کے ساتھ ہوئی, تھوڑا بہت کٹ کیا گیا پروڈکشن کو. تو میرا خیال ہے کہ اس یہ جو یہ والی جو سینکشنز ہیں اس سے سعودی عربیہ کو کوئی خاص خوشی محسوس نہیں ہوگی, کیونکہ اس وقت پریزیڈنٹ ٹرمپ کے جو سٹیپس لے رہے ہیں وہ ان کو ایک طرح سے عجیب طریقے سے یہاں پہ دیکھا جا رہا ہے, کیونکہ یہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ آج ایران ہے تو کل شاید ہماری بھی بکری آنے والی ہے. کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو کیمپین کے دوران یہ کلیئرلی ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ ہم سعودی آئل کی امپورٹ کو بہت حد تک کر دیں گے, اور بہت ساری چیزیں بھی ہیں. تو اب اور اس کا جیسا کا جو بل تھا اس کے بعد اور زیادہ یہ کانشیس ہو چکے ہیں. تو اب یہ میرے حساب سے اس طریقے سے اس کو نہیں لے رہے کہ اچھا ہو گیا ایران کے اوپر سینکشنز آ گئی ہیں, ٹھیک بات ہے. ان کو اب یہ محسوس ہو رہا ہے اور یہاں پہ باتیں بھی ہو رہی ہیں کہ نیکسٹ یہ کیا کریں گے, نیکسٹ یہ کس کے اوپر جائیں گے, کیونکہ اب یہ محسوس یہاں پہ ہو رہا ہے کہ انہوں نے جو کی تھی کیمپین کے دوران یہ ایک ایک کر کے اس کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں, تو اب ہم اپنی کر پائے گی اس کے اندر. لیکن جو کچھ بھی ہوگا میرے خیال کے اندر اس دفعہ ان سینکشنز کا ایران کے اوپر اتنا زیادہ افیکٹ نہیں ہوگا, کیونکہ میرا خیال ہے کہ یورپین جو ملک ہیں جن کا تعلق ایران کے ساتھ اکنامیکلی ہے وہ اتنا زیادہ اس کو سپورٹ نہیں کریں گے. جرمنی آلریڈی اس کے اوپر کنسرن کا اظہار کر چکا ہے, رشیا آپ کو پتا ہے اس کا اچھا ایلائی ہے ایران کا. تو یہ میرا خیال ہے, یہ جسے ہم کہتے ہیں نا کہ جی لوہے کے اوپر اس وقت وار کرنا چاہیے جب وہ گرم ہو, تو یہ ایک ایسی وار ہے جو ٹھنڈے لوہے کے اوپر کیا جا رہا ہے, تو مجھے سمجھ نہیں آئی ویسے اس بات کی. امپلیکیشنز کیا آتی.
بہت شکریہ چودھری نعمان ظفر, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, ایکسپرٹ انٹرنیشنل سیکیورٹی, آپ ہمارے ساتھ سعودی عرب سے موجود تھے. ڈاکٹر صاحب, آپ سے ہماری درخواست ہے کہ اگلے سیگمنٹ میں جوائن کریں. اویس احمد خان لغاری, چیئرمین نیشنل اسمبلی کی کمیٹی آن فارن ریلیشنز, وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. بات ہم کریں گے کہ اسلام آباد واشنگٹن کے تعلق لوکات کی سمت کیا ہوگی یا ہو سکتی ہے, خاص طور پہ یہ ویزا بین اور اس کی ایکسٹینشن سے متعلق جو چیمگوئیاں یا کیا سرائیاں ہیں, اور بعض حلقوں کا خیال ہے کہ پاکستان جیسے ملکوں کا بھی نام وہاں پہ ہونا چاہیے, اس کے کیا امکانات ہیں, پاکستان کیا ایکسپیکٹ کر رہا ہے, ایک بریک کے بعد.
آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
بہت ڈر لگتا ہے, بچے لوگ کو مارتے ہیں, ابھی بجلی ہے, پیسہ کرنٹ لگاتے ہیں.
آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں, urdu.feedback@voanews.com. کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد، پاکستان۔
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 5437 یا 5437 نئی دلی 110011 بھارت۔
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا۔
مزید تفصیلات کے لیے اردو voa.com۔ آواز دوست انعامی مقابلہ، میری کہانی۔
انسان کو ہوش نہیں رہتا ہے، دنیا نا الٹ جاتی ہے۔
ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پروگرام جہاں رنگ میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم۔ میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر ہیں ہمارے ساتھ وردہ خلیل، اور پروگرام کے سلسلے میں ہم بات کریں گے کہ پاکستان امریکہ تعلقات، خاص طور پہ جب امریکہ کے اندر انتظامیہ تبدیل ہو چکی ہے، اس کی نوعیت یا اس کی جہتیں کیا ہو سکتی ہیں۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ جب وہ منتخب صدر تھے اور ابھی انہوں نے حلف نہیں اٹھایا تھا، ایک بڑا خوشکن ٹیلی فون جس کا اسکرپٹ یا جس کی خبریں باہر آئی تھیں، اس کے بڑے چرچے رہے، لیکن جب یہ وہ اپنا عہدے کا حلف اٹھا چکے ہیں، ان کی ممکنہ طور پہ پالیسی کیا ہو سکتی ہے، خاص طور پہ جب انہوں نے 7 مسلمان اکثریتی ممالک سے ویزوں پہ یا امیگریشن پہ بین لگایا ہے، تو اس کے بعد ایک کرٹیسزم بھی ہے اور ملک کے اندر پھر سوالات بھی اٹھائے جا رہے ہیں، باقاعدہ سوالات کیے گئے ہیں کہ جن ملکوں کا نام تھا یا جن ملکوں سے تعلق رکھنے والے لوگ امریکہ کے اندر دہشت گردی یا انتہا پسندی میں ملوث رہے ہیں، ان کا نام اس لسٹ میں کیوں نہیں ہے؟ اس میں سعودی عرب اور پاکستان کو نام لے کے سوال کیا گیا، تو ریئیکشن یا رسپانس یہاں سے یہ ملا کہ ممکن ہے کہ وہ اگلے فیز میں وہ بھی اس لسٹ کا حصہ ہوں۔ پاکستان کے دفتر خارجہ نے آج باضابطہ طور پہ جو بین کی پالیسی ہے اس پہ اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ یہ امریکہ کا اندرونی معاملہ ہے اور اس کو یہ مکمل اختیار ہے کہ وہ کس ملک کے لیے کیا اپنی حکمت عملی رکھتا ہے، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے منفی اثرات ہوں گے، خاص طور پہ مسلمان ملکوں کے اندر، اور ایک ریئیکشن ہو سکتا ہے جس کا سامنا پھر زیادہ مسلمان ملکوں کو ہی ہوگا۔ یہ ایک آفیشیل سٹیٹمنٹ تھا۔ دوسرا یہ کہ آج پاکستان کے وزیر اعظم یہ نواز شریف، ان کے جو خارجہ امور کے اوپر اسپیشل اسسٹنٹ ہیں، اسپیشل معاون ہیں، انہوں نے امریکی سفیر کے ساتھ اسلام آباد میں ملاقات کی، اور فوکس ایک بار پھر یہی تھا کہ دونوں ملکوں کے درمیان جو تعلقات ہیں ان کو بہتری کی طرف لایا جائے، مزید گہرائی کی طرف لایا جائے، کیا اس میں امکانات ہیں، کیا پراسپیکٹس ہیں جس کو پاکستان تلاش کر سکتا ہے، اور جو پوٹینشیل بین کی باتیں ہو رہی ہیں ویزا کے اوپر، یعنی ایکسٹینڈڈ لسٹ جس میں پاکستان کا ممکنہ طور پہ نام آ سکتا ہے یا جس کی باتیں ہو رہی ہیں، پاکستان اس سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہے گا، انالیسز ہم لیں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے اویس احمد خان لغاری صاحب نے، چیئرمین ہے نیشنل اسمبلی کی کمیٹی آن فارن افیئرز یا فارن ریلیشنز کے۔ ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب واشنگٹن بیس ایکسپرٹ، مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ واشنگٹن بیس یہ تھنک ٹینک، ان کے ساتھ ان کی وابستگی ہے۔ دونوں مہمانوں کو ہم خیر مقدم کہتے ہیں۔ اویس احمد لغاری صاحب، آپ فرمائیے گا کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں ایسے میں جب بظاہر ایک بڑی اگریسو فورن پالیسی ہے ٹورڈز مسلم میجورٹی کنٹریز ٹرمپ انتظامیہ کی، پاکستان اپنے لیے کیا توقع رکھتا ہے واشنگٹن سے اپنے اسٹریٹجک تعلقات کے پس منظر میں، جو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے تقریباً 2 عشروں سے اسپیشلی، کیا ایکسپیکٹ کرتا ہے اسلام آباد؟
شکریہ جی، اور آپ کے سب سامعین کو جی سلام۔ پاکستان اور امریکہ کی ریلیشن شپ کافی ایک پرانی ریلیشن شپ ہے، کئی لوگ اس کو ٹرانزیکشنل کہتے ہیں، کئی لوگ صرف جی اسٹریٹجک کہتے ہیں۔ ابھی تو ریسنٹ پاسٹ میں ہماری ایک جی اسٹریٹجک جو ڈائلاگ ہے وہ بہت سارے جی سیکٹرز کو بھی کور کر رہا ہے۔ ٹرمپ صاحب کی حکومت آنے کے بعد غالباً پوری ہم لوگ صرف نہیں ہیں، پوری جی دنیا کے اندر لوگ ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ کچھ بھی انپریڈکٹیبل ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور امریکہ کی ریلیشن شپ کولڈ اور ہاٹ کبھی کبھی ہوتی رہتی ہے، لیکن اوور آل اس کی جو ڈائریکشن ہے وہ ان دونوں ممالک کے جو اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں اور ان کے اپنے جو بہتری کے لیے جو کوشش ہے اس کے اوپر ہی آن ٹریک رہے گا۔ آپ اس وقت 4 مختلف جو چیزیں ہیں جو ہم دیکھتے ہیں ہماری ریلیشن شپ کے اندر جو بھی کامنالٹیز ہیں، جس کے اندر امریکہ اور پاکستان دونوں کے انٹرسٹ ایگزسٹ کرتے ہیں۔ ایک تو داعش اور آئیسس کے خلاف جو دونوں جو ممالک کے اندر ایک ریزولو ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے، اور اس کے اندر کامن گراؤنڈ اکٹھے کام کرنے کا ڈھونڈا جا سکتا ہے افغانستان کے لیے بھی اور پاکستان کے ارد گرد کے لیے بھی۔ دوسرا ہماری جو ان کی ٹرمپ صاحب کی جو ایک آفر تھی آف دی میڈیشن تاکہ پاکستان اور ہندوستان کے مابین جو بات چیت ہے اور جو ڈائلاگ ہے اس کو دوبارہ ریزیوم کیا جائے. ایک وہ ہے, ہماری اکنامک ریلیشن شپ بھی ہے, اور اس خطے کے اندر امن اور پیس کے لیے جو ہماری مشترکہ جو کوششیں ہو سکتی ہیں وہ بھی ہیں. تو ان تین چار ایریاز کے اندر ہماری ریلیشن شپ ریوالو کرے گی, اور آئندہ ہمیں یہی کامن انٹرسٹ کو ڈھونڈ کے آگے لے کے جانا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ضرور خوف ہوگا لوگوں کا کہ اگر فلاں جو ممالک کے اوپر ہے تو آپ کے اوپر بھی آ جائے, لیکن میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی ایک غلطی ہوگی. اور امریکہ چاہے جتنا بھی انایکسپیکٹڈ چیزیں آپ لوگ ہوتے ہوئے دکھائی دے رہی ہیں آپ کو, لیکن امریکہ پاکستان کے ساتھ اس ریلیشن شپ کو کبھی بھی میرے خیال میں نہیں سپوائل کرے گا اور اس قسم کے اقدامات نہیں اٹھائے گا.
جی لگاری صاحب بہت شکریہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب کا آپ کے کمنٹس کے اوپر ان کا انالیسز ہم لیتے ہیں, چونکہ واشنگٹن کی پالیسیوں کو وہ آبزرو کرتے ہیں اور اس کے اوپر ظاہر لکھتے ہیں اور اپنی ان کی ان پٹ بھی ہوتی ہے. زبیر اقبال صاحب, تین چار بڑے میجر ایریاز ہیں اور بڑے اسٹرانگ پوائنٹس ہیں لگاری صاحب نے جو بیان کی ہیں. داعش اور آئی ایس ایس کے خلاف جو ایکشنز ہیں وہ کامن انٹرسٹ ہے, اس کے علاوہ افغانستان میں استحکام کی بات ہو اور انڈیا کے ساتھ میڈیشن کا کی کمٹمنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی, پھر اقتصادی روابط, اسٹریٹجک ڈائلاگ وہ پروسیس چلا آ رہا ہے. سو آپ کو لگتا ہے کہ ان ایشوز کے اوپر بہت ساری کامنلٹیز کے باوجود جو ٹریٹمنٹ ہے وہ سیم رہے گی جو پچھلی ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ایڈمنسٹریشن کے دوران دیکھی گئی ہے اس میں؟
پہلے تو میں یہ عرض کر دوں کہ جو لگاری صاحب نے جو فرمایا درست فرمایا, لیکن اس کی اہمیت کی بات ہوتی ہے. اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان اور امریکہ کے درمیان وہ جو اسٹریٹجک ریلیشن شپ تھی اس کی اہمیت اتنی نہیں رہی جتنی کہ پہلے ہوتی تھی, ایک تو بات یہ ہے. دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ پاکستان کے پاس ابھی بھی کافی آپشنز ہیں جن کی بیسس پر وہ ریٹیلیٹ کر سکتے ہیں, ریئیکٹ کر سکتے ہیں, اور اسی وجہ سے امریکنز بھی بڑے خاص طور پہ اس کے متعلق سوچیں گے. تیسری بات یہ آ جاتی ہے کہ اگر امریکن گورنمنٹ نے اس پالیسی کو آگے بڑھانا ہے تو اس کے لیے ان کو جو انیشل سٹیپس لیے گئے تھے ان کی ایویلویشن کرنا ضروری ہے کہ جو انہوں نے سات ملکوں کے اوپر جو ریسٹرکشن لگائی تھیں وہ کس حد تک افیکٹو ہیں اور کیا اس کی پبلک سپورٹ ہے کہ نہیں. ان کو دیکھتے ہوئے مجھے یہ ذرا کچھ کم محسوس ہو رہا ہے کہ اس قسم کے ایکشن پاکستان یا پاکستان جیسے دوسرے ممالک پر لگائے جائیں گے, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہوگی کہ بڑی حد تک امریکہ اپنی جو ہیجیمونک کنٹرول ہے اس علاقے میں اس کے ہاتھ سے نکل جائے گا, اور اگر وہ نکل جاتا ہے تو اس کو ریسٹور کرنے کے لیے اس کو بہت سے کام کرنے پڑیں گے. نہ تو امریکہ کے پاس اتنی ریسورسز ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کا جو پیوٹ ہے وہ اتنا شفٹ کر چکا ہے کہ اس کو پھر ری پیوٹ کرنا ہوگا. جب وہ ری پیوٹ کریں گے تو اس کے لیے ریسورسز ایلوکیٹ کرنی ہوں گی جو کہ اس وقت نہیں ہے. تو ایسی کنڈیشن میں یہ امید رکھنا کہ شارٹ سائٹڈ بیسس پر کوئی ایکشن لیا جائے گا خطر سے خالی نہیں ہے.
صحیح, لیکن جو اس ریفرنس میں جو سینسٹیویٹی ہے وہ بہت سارے کرٹکس آلریڈی کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ وہ سینسٹیویٹی تو نہیں پائی جاتی اور وہ بڑے ایک بولڈ یا بریو ڈیسیژن لیے جا رہی ہیں. سو اتنی گہرائی میں کون سوچتا ہے؟
دیکھیے, یہ نہ تو یہ بولڈ ڈیسیژن تھا نہ یہ بریو ڈیسیژن تھا, یہ ایک ریئیکشنری قسم کا ڈیسیژن تھا جس کے متعلق پوری طرح سوچا نہیں گیا تھا. جیسے آپ کو معلوم ہے شاید اس وقت دو بیسک گروپس بن چکے ہیں جو فورن پالیسی کی کمبینیشن کر رہے ہیں, ایک تو وائٹ ہاؤس میں ہے اور دوسرا گروپ جو ہے وہ کچھ حد تک اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں اور کچھ حد تک ہوم لینڈ سیکورٹی میں, جو کہ نہیں چاہتے کہ اس کے اس قسم کے ایکشنز کو لیا جائے وداؤٹ پریپریشن نمبر ایک اور وداؤٹ کنسلٹیشن. تو ایسی کنڈیشن میں اگر کوئی فیصلے اس قسم کے لیے جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے ڈومیسٹک ایڈمنسٹریشن جو ہے امریکن ایڈمنسٹریشن وہ کمزور ہو جاتی ہے. تو اس کو دیکھتے ہوئے مجھے تو ذرا امید کم نظر آ رہی ہے کہ اس قسم کے ایکشن لیا جائے گا. لیکن دیکھیے, ایریشنلٹی کا کوئی لمٹ نہیں ہوتی, ہو سکتا ہو جائے. ایسی کنڈیشن میں پاکستان کو ریئیکٹ کرنا ضروری ہو جائے گا, اور پاکستان کے پاس اتنی ریسورسز ہیں, پاکستان کے انٹرسٹ ہیں کہ وہ اس قسم کا سٹیپ لینے کے لیے تیار ہیں اور اس کو اس کے قابل بھی ہیں. याद रहे कि अमेरिका की जो एम्बेसी पाकिस्तान में है वो इतनी बड़ी एम्बेसी है, इसका मकसद ये है कि वो सिर्फ पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप नहीं बल्कि दूसरों के साथ भी कर रहे हैं, और उसके साथ साथ चाइनीज इशू भी दरमियान में आ जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में अगर सोच समझ के फैसले किए जाते हैं तो इसकी एक्सटेंशन पाकिस्तान को नहीं होगी।
जी लगारी साहब, वैसे मैं लगारी साहब आपसे ये पूछना चाहूंगा, आपने बड़े स्ट्रांग पॉइंट्स दिए थे जो कॉमन इंटरेस्ट को रिफ्लेक्ट करते हैं, लेकिन कुछ इश्यूज ऐसे भी हैं जिसके ऊपर इवन डेमोक्रेट्स इंतजामिया के साथ ताल्लुकात जो हैं वो उतार चढ़ाव का शिकार रहे, या वहाँ पे वो जिनको आप इरिटेंट्स कह सकते हैं ताल्लुकात के अंदर, वो अफगानिस्तान के अंदर कोऑर्डिनेशन का मामला है, वो ईस्टर्न बॉर्डर्स में या भारत के साथ जो इंगेजमेंट है वो भी बड़ी हसासियत के साथ वाशिंगटन में ली जाती है, और ये मामले अब भी एग्जिस्ट करते हैं। आपको क्या लगता है कि नई इंतजामिया के साथ ट्रीटमेंट में कितना फ़र्क हो सकता है इस्लामाबाद के साथ, एक बात, और दूसरा ये कि इस्लामाबाद ने अपने तौर पे ऑफिशियली इन पिछले दो हफ्तों में किस हद तक इंगेज किया है नई इंतजामिया के साथ? आज अगरचे वहाँ पे रब्ता हुआ है मुआविन खसूसी का एम्बेसडर के साथ, लेकिन यहाँ वाशिंगटन में या बाकी इंतजामिया के साथ कुछ रवाबित हुए?
मैं अगर आप इजाजत दें तो डॉक्टर साहब की बात को भी कंटिन्यू करके फिर आपकी बात
जी प्लीज
आता हूँ। जी देखें, अगर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की इस वक्त उनके ऊपर पहले 100 डेज के अंदर अपने इलेक्शन प्रोमिसेस जो अभी तक वो इलेक्शन कैंपेन मोड में ही मुझे दिखाई दे रहे हैं, उनके ऊपर काफी प्रेशर है कि पहले 100 दिनों के अंदर अपने जो उन्होंने प्रोमिसेस किए थे उसको पूरा करें, वो जरूर पूरा कर रहे हैं प्रोमिसेस, लेकिन फिर शायद एक खास किस्म की जो रैशनैलिटी भी सेट इन होगी इनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन मुख्तलिफ महकमों के अंदर जब तक सेटल्ड इन होगी उसके फिर लोगों के रिस्पॉन्सेज आएंगे, एडजस्टमेंट्स होंगी, ये लोग एडजस्ट करेंगे, सेटल करेंगे। तो मेरे अंदाजे के मुताबिक अमेरिका एक जो दुनिया की सुपर पावर है उसमें अगर इस वक्त कई लोगों को कोई इरेशनैलिटी भी दिखाई दे रही है जिसकी वजह से यूएस का ब्रांड नेम बहुत खराब हो रहा है पूरी दुनिया के अंदर और पूरी इस्लामिक दुनिया के अंदर, तो वो मेरे ख्याल में रैशनैलिटी शायद आपको आइंदा चंद महीनों या हफ्तों के अंदर सेटल इन होती भी दिखाई दे। और पाकिस्तान किसी चीज के ऊपर अग्रेसिवली या हेस्ट के अंदर कोई रिएक्ट करने की पाकिस्तान को मेरे ख्याल में जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग एक रिस्पॉन्सिबल और मच्योर लोग हैं और हम लोग इसको रैशनैलिटी के साथ ही हैंडल करेंगे। दूसरा, जनाब ने जो बात जो फरमाई कि जो ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के साथ वाकई ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर शायद कुछ लोग इस ऑब्सेशन के अंदर कि उन्होंने चीन की जो इन्फ्लुएंस है इस रीजन के अंदर कम करने के लिए हिंदुस्तान को बहुत अहमियत देनी है, वो तो ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन तो इस हद तक चली गई थी कि उन्होंने ये साउथ एशिया के खत्ते के अंदर बैलेंस ऑफ पावर को भी खराब करने की बहुत सारे इकदाम किए थे, जहां उन्होंने न्यूक्लियर डील्स की थी हिंदुस्तान के साथ सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के अंदर, उन्होंने आर्म्स डील की, उन्होंने डिफेंस उनकी जो एक वो जो शील्ड न्यूक्लियर शील्ड के प्रोग्राम को इनिशिएट किया। तो मैं समझता हूँ कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इन चीजों को ज्यादा रैशनली देखेगी, और आज से चंद हफ्ते पहले बल्कि चंद महीने पहले मुझसे एक वॉशिंगटन पोस्ट की के इंटरव्यू में भी पूछा गया था जो कि शायद हुआ, और उसमें मैंने यही कहा था कि अगर उम्मीद है कि कश्मीर का मामला बेस के ऊपर आके बातचीत होए और उसकी रेजोल्यूशन हो और इस साउथ एशिया के खत्ते के अंदर पीस हमेशा के लिए आए और मिलिट्री एक्सपेंडिचर्स कम हो और हमारे सोशल सेक्टर्स की तरफ हो, तो मैं तो आउट ऑफ द बॉक्स एक सोल्यूशन के लिए ट्रंप जैसे लीडर से ही एक्सपेक्ट करूंगा कि वो, क्योंकि एक रूटीन के अंदर एक हुकूमत का पक्का बंदा कोई नहीं है और एस्टेब्लिशमेंट का, तो आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन लाके शायद इस खत्ते के अंदर पीस को का जो अमल है उसको लेके आ सके। तो हम लोग काफी पॉजिटिवली हर चीज को देख रहे हैं, और अगर कोई अप्स एंड डाउन आएंगे भी सही तो अमरीका के साथ अप्स एंड डाउन आते रहते हैं, लेकिन हमारी नीयत बड़ी क्लियर है, हम रूस और चाइना के साथ भी मिलकर, और आपने जिस तरह देखा भी सूर्या के अंदर भी सीरिया में भी अमेरिकन जो इन्वॉल्वमेंट है उनके अखराजात हैं उनका जो फोकस है वो ज्यादा हम देख रहे हैं कि ज्यादा जी डोमेस्टिकली होगा, इंटरनेशनली अगर कोई और उनके दोस्त ममालिक और एलाइज अगर अमेरिका के इंटरेस्ट और उस रीजन के पीस के इंटरेस्ट को मेंटेन करने के लिए और अचीव करने के लिए रोल प्ले कर सकेंगे, तो अमेरिका जरूरी नहीं है कि हर चीज के अंदर माइक्रो मैनेज जाके करना चाहे। और इसी उम्मीद के साथ मैं समझता हूं कि जो लोग उस रीजन के अंदर बेहतर उन चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं उनके ऊपर ज्यादा जी रिलाय करना, उनको ट्रस्ट करना اسی ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی اسٹریٹجی میں سے ایک ہو سکتی ہے ان دی فیوچر.
راؤ خالد صاحب سینئر صحافی ہیں اور آج کل 92 نیوز گروپ کے ساتھ ان کی وابستگی ہے. کوئک انالیسز ان کا لیتے ہیں اور پھر اس سیگمنٹ کو ہم وائنڈ اپ کریں گے. راؤ خالد صاحب, اویس احمد خان لغاری صاحب کی آپ نے بات سنی اور اس سے پہلے ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب ہمارے ساتھ تھے. ہم پاکستان امریکہ تعلقات کی ڈائریکشن کی بات کر رہے ہیں کہ ممکنہ طور پہ کیا ہو سکتی ہے. بظاہر ایک سخت اسٹینس ہے ٹورڈز مسلم میجورٹی کنٹریز, چونکہ جو انٹرنل تھریٹس ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے ویزا بین ایکسٹینشن کی جب بات ہوئی تو اس میں بھی پاکستان کا نام ممکنہ فہرست میں لیا گیا کہ ہو سکتا ہے. آپ کیسے انالائز کرتے ہیں؟ یہ امید افزا پہلو ہیں جن کا ذکر یہاں پہ ڈاکٹر صاحب نے بھی کیا ہے اور لغاری صاحب نے بھی, آپ نے سنا بھی ہے, جیسے بہت ساری کامنالٹیز ہیں انٹرسٹ کے اندر, آپ کیسے انالائز کریں گے؟
اسد, پاکستان اور امریکہ تعلقات کی ایک پوری ہسٹری ہے, پوری ہسٹری بیس کرتی ہے امریکن انٹرسٹ کا. ابھی جو لیٹلی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اس میں امریکن کا انٹرسٹ اس ریجن میں کافی حد تک کم ہو چکا ہے, اس لیے وہ یہ تعلقات بھی اسی پیرامیٹر پہ دیکھے جاتے ہیں اور ہمیشہ اسی پہ اپس اینڈ ڈاؤنز ان ریلیشن شپ پہ آتا ہے. افغان وار کے بعد جس طرح ہمیں چھوڑ کے چلے گئے, وہ ایک بہت بڑی مثال ہے اس چیز کی, جس کو وہ ریگریٹ بھی کرتے ہیں, لیکن میرا نہیں خیال کہ دوبارہ بھی ان کو کوئی ایسی سچویشن ہوئی تو وہ چھوڑ کے چلے جائیں گے, وہ اس پہ ڈپینڈ نہیں کرتا. دوسرا, مسلم میجورٹی ممالک جو ہیں مختلف جگہوں پہ, جو سینٹرلی جو مڈل ایسٹ ہے اس کا بالکل اور ڈائنامکس ہیں, اور خاص طور پہ ابھی جو وہاں ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. پاکستان کی اس مسلم میجورٹی تو ہے, مسلم کنٹری ہے, لیکن اس کے ڈائنامکس ہو رہے ہیں, اس کا ریجنل جو کوآپریشن ہے, ریجنل جو تعلقات ہیں اس پہ بڑا ڈپینڈ کرتا ہے. افغانستان میں کس طرح کا انٹرسٹ ہوتا ہے امریکہ کا, اس پہ سارا ڈپینڈ کرے گا کہ پاکستان کے ساتھ وہ کس طرح چلنا چاہتے ہیں.
بہت شکریہ راؤ خالد صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. سینئر صحافی تجزیہ کار اویس احمد خان لغاری صاحب, چیئرمین نیشنل اسمبلی کی کمیٹی آن فارن ریلیشنز, آپ ہمارے ساتھ تھے. ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب, واشنگٹن بیسڈ ایکسپرٹ ود بزنس انسٹیٹیوٹ, تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. چند سیکنڈ کی ایک بریک, بریک کے بعد واپس آئیں گے پروگرام کے آخری سیگمنٹ میں, بات کریں گے امریکہ کی اندرونی سیاست پہ.
ہر دم رواں ہے زندگی, وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہر جمعے کو نشر ہونے والا پروگرام. ہمارے مہمانوں سے فیس بک پر سوال پوسٹ کرنے کے لیے ہمارا لنک ہے facebook.com/ہردم رواں ہے زندگی, اور ہمارا دوسرا لنک ہے facebook.com/YasminJameelVOA.
یہ نشریات وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پیش کی جا رہی ہیں.
پروگرام جہارنگ میں آپ کا خیر مقدم, میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر ہے ہمارے ساتھ وردہ خلیل. پروگرام کے ہمارے آخری 14-15 منٹ ہیں جس میں ہم بات کریں گے امریکہ کے اندرونی سیاست پہ. پہلے دو ہفتے پریزیڈنٹ ٹرمپ اور ان کی انتظامیہ کے, جس میں کئی ایک اقدامات کیے گئے ہیں جس پہ ان کے حامی خوش ہیں, لیکن ان پہ تنقید کرنے والوں کی تنقید میں بھی شدت اور اضافہ ہوا ہے. ایگزیکٹو آرڈرز جو خاص طور پہ جاری ہوئے ہیں اور جس رفتار سے ہو رہے ہیں اس کے اوپر تحفظات بھی ہیں. ہم نے بات کی ہے پروفیسر ڈیوڈ کنگ سے, جو کہ سینئر لیکچرر ان پبلک پالیسی ایٹ ہارورڈ کینیڈی اسکول میں, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بائی پارٹیزن پروگرام آف نیولی الیکٹڈ ممبرز آف US کانگریس, اس کو بھی وہ چیئر کرتے ہیں ہارورڈ کے اندر. ان کا انٹرویو ہم آپ کو سنوائیں گے حصوں میں, اور ہر حصے کے بعد ہم انالیسز لیں گے, کمنٹس یا ریئیکشن لیں گے آغا افضل خان صاحب کا, جو کہ پہلے مسلمان امریکی ریپبلکن ہیں جن کو باقاعدہ کانگریس کے لیے ٹکٹ جاری کیا گیا. وہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں نیو یارک سے. سو بات ہم کرتے ہیں پروفیسر ڈیوڈ کنگ سے. پروفیسر کنگ, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ وائس آف امریکہ, اینڈ نیچرلی وی آر گوئنگ ٹو ٹاک آن دا نیو ایڈمنسٹریشنز ارلی ڈیز. ٹرمپ ایڈمنسٹریشن از ان چارج. واٹ از دا ڈفرنس یو ہیو ابزروڈ سو فار بٹوین ٹرمپس ارلی ڈیز ایز کمپیئر ٹو اینی ادر ایڈمنسٹریشنز آؤٹ سیٹ ان ریسنٹ پاسٹ؟
آئی تھنک دا بگیسٹ سرپرائز ہیز بین ہاؤ ریپڈلی ہی ہیز مووڈ ود دیز ایگزیکٹو آرڈرز. اینڈ دی ایگزیکٹو آرڈرز,
وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے خیال میں سب سے بڑی حیرت انگیز بات یہ تھی کہ انہوں نے جو فوری طور پہ انتظامی حکم نامے جاری کیے ہیں جن کی وسعت اور دسترس ایسی ہے جس کی مثالیں ہمیں کسی اور صدر کے دور میں نہیں ملتی ہیں. اس کے علاوہ یہ دیکھا گیا ہے کہ انہوں نے متعلقہ جو ادارے ہیں, خواہ انٹیلیجنس ہیں یا کانگریس کے ادارے ہیں, ان سے مشاورت نہیں کی ہے. یہ سب وہ اپنی انتخابی مہم کے دوران کیے گئے وعدہ پورے کرنے کے لیے کر رہے ہیں, اور روایتی طور پر صدور ایسے حکم نامے جاری کرنے سے پہلے اپنی جماعت سے مشورے کرتے ہیں. ایسا آپ اس لیے کرتے ہیں تاکہ کانگریس یا سینٹ کو کوئی حیرت نہ ہو تاکہ وہ ووٹ کے ذریعے انتظامی حکم ناموں کو منسوخ نہ کر دیں.
Vote against an executive order and overturn it. So you do not want to surprise the Congress with an executive order. And that's really what's quite noteworthy. We haven't seen this before where the leadership in the House and the Senate was caught surprised.
What he could really gain or what could be a real problem for President Trump if he goes with this momentum, with this pace and this mood?
Well, the problem is that members of Congress, especially the Republican moderates, are not big.
پھر ہم نے ان سے سوال کیا کہ اگر صدر اسی رفتار سے اسی مزاج کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں تو کیا وہ کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں, کس طرح کی, اور پھر ان کے لیے مشکلات کیا ہو سکتی ہیں. اس کے جواب میں پروفیسر ڈیوڈ کنگ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسئلہ یہ ہے کہ اراکین کانگریس, خاص طور پر اعتدال پسند ریپبلکن اراکین, صدر صاحب کو کوئی زیادہ پسند نہیں کرتے ان کے الفاظ میں, اور انہوں نے یقیناً بہت سے اضلاع میں فتح حاصل کی ہے, لیکن ایسی بہت سی ریپبلکن ریاستیں ہیں جہاں کے چند مراکز سے وہ نہیں جیتے ہیں, اور ضوابط کے مطابق سینٹ کو قانون سازی کے لیے 60 ووٹوں کی ضرورت ہوتی ہے جبکہ سینٹ میں ریپبلکن کی تعداد صرف 52 ہے. سو انہیں ڈیموکریٹس ارکان کی ضرورت ہوگی. وہ ایک خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں اور اعتدال پسند ریپبلکن ارکان سے زیادہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہیں. سو می بی از اٹ دا ریزن ہی از گوئنگ دیٹ فاسٹ بیکاز ہی نو ہی ہیز دا کیپیٹل آف ہز مینڈیٹ, سو ہی وڈ لائک ٹو ڈو دا تھنگز ایٹ ہز ارلی ڈیز.
Yes, I think that's exactly right. He wanted to start quickly and move as far as.
اس پہ سوال کیا گیا تو کیا پھر یہی وجہ ہے کہ چونکہ ریپبلکنز کے ساتھ ان کی زیادہ ہم آہنگی ممکن طور پہ ہو سکتا ہے نہ ہو, اس لیے وہ تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں تاکہ جو ان کا تازہ صدارتی مینڈیٹ ہے اس سے وہ زیادہ سے زیادہ استفادہ کر سکیں. تو اس کے جواب میں پروفیسر کنگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات بالکل درست لگتی ہے. اس سے پہلے کہ لوگوں کو یہ احساس ہو کہ کیا ہو رہا ہے, وہ صورت کے ساتھ یہ سب کام انجام دینا چاہتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ آگے جا سکیں. یہ پولیس کے چھاپے سے پہلے آج صاحب کو سن کر دینے والے گرنیڈ پھینکنے جیسی کاروائی ہے, اور یہ کسی قسم کے مذاکرات سے بہت پہلے جارحانہ طریقہ کار ہے. وہ بہت تیزی سے اپنی سیاسی ساکھ کو استعمال کر رہے ہیں.
So there is another political term we are hearing from President Trump, that is nuclear option. He is asking Ms. McConnell to go nuclear if there are hurdles and obstacles in the way of rectifying the nominations he has made already. So is it not too early to go for this option?
Well, a nuclear option, so it shouldn't even be called.
سوال ہوا کہ نیوکلیئر آپشن جس کی یعنی اکثریت اگر نہیں ہے, خاص طور پہ ان کی نامینیشنز کو 60 ووٹوں کے ساتھ توثیق نہیں ہوتی, تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے نیوکلیئر آپشن استعمال کرنے کی بات کی, تو ہم نے یہ سوال اٹھایا کہ کیا یہ بہت ابتدائی یا بہت ارلی نہیں ہے. سو اس کے جواب میں پروفیسر کنگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نیوکلیئر آپشن کو استعمال کرنا ذرا عجیب سی بات ہے. آپ ہمیشہ اس آپشن کو آخر میں استعمال کرتے ہیں, آپ روایتی طریقوں سے جنگ لڑتے ہیں, اور نیوکلیئر آپشن کو استعمال کرنے کی حت الوسا گریز کرتے ہیں. اس لیے ماضی میں جب لوگوں نے نیوکلیئر آپشن استعمال کرنے کی بات کی تو دراصل ان کا مطلب یہ تھا کہ وہ اسے استعمال نہیں کرنا چاہتے. یہاں پہ جو نیوکلیئر آپشن سے مراد لی جا رہی ہے وہ یہ کہ سینٹ میں ضابطے کی کارروائی کے لیے 60 ووٹوں کی ضرورت ہے. چونکہ سینٹ میں ریپبلکن کی تعداد 52 ہے اور اقدامات کے لیے 60 ووٹ درکار ہیں, تو یہاں اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ 60 کے بجائے 51 ووٹوں سے کام لیں گے یا 50 ووٹوں سے کام لیں گے تاکہ کام کو انجام پہنچ سکے. میرے خیال میں ریپبلکن اراکین نیوکلیئر آپشن استعمال نہیں کرنا چاہتے, کیونکہ ایسے شدید اقدامات جن کو صدر صاحب چاہیں گے کہ وہ منظور ہوں تو ان کے لیے کانگریس مین کو آگے آنا پڑے گا. اس لیے اعتدال پسند ریپبلکن اراکین کو رائے دہی کرنا ہوگی, اور ایسے اقدامات کی منظوری کے لیے 60 ووٹوں کی ضرورت ہوگی, ورنہ وہ منظور نہیں ہو پائیں گے. اور اعتدال پسند اراکین جیسا کہ سینٹ سوزن کالن ہے نام انہوں نے لیا, اس جیسے اراکین جو ہیں وہ شاید نیوکلیئر آپشن استعمال نہیں کرنا چاہیں گے. جی سامعین, یہ تھے پروفیسر کنگ, ان کی گفتگو ہم نے آپ کو سنائی. اب ذرا کوئک ریئیکشن لیتے ہیں ریپبلکن کیمپ سے. ہمارے ساتھ ہیں آغا افضل صاحب, بڑے ڈیووٹڈ ریپبلکن ہیں. آغا صاحب, ہم نے گفتگو کا پہلا حصہ مس کیا. ایک تو پروفیسر صاحب یہ کہتے ہیں کہ بہت ارلی ہیں, ان کے جو ایکشنز ہیں وہ ان کو اس طرح سے نہیں کرنے چاہیے ہیں, اور شاید آگے چل کے کانگریس ان کو اس طریقے سے سپورٹ نہ کر سکے. اور دوسرا پھر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا خطرناک کھیل ہے اور بڑے حیرت انگیز ایکشنز لیے جا رہے ہیں. آپ کا آپ کے کمنٹس یا انالیسز یا ریئیکشن؟
دیکھیں, جو نیوکلیئر ہے یہ ہمیشہ آخری آپشن ہونی چاہیے. اول یہ اچھی آپشن ہے ہی نہیں کسی لحاظ سے بھی, نمبر ون. تو میرا خیال ہے کہ اور ایسا آئی ڈونٹ تھنک کوئی بھی ایسی بیوقوفی کوئی کرے گا. آئی ڈونٹ تھنک سو.
صحیح, ٹھیک ہے آپ کے, لیکن یہ کہ یہ تو وہ نقطہ نظر ہے جو پروفیسر صاحب دے رہے ہیں, لیکن ریپبلکنز, آپ کو لگتا ہے کہ وہ جو پارٹی ہے یا کانگریس ہے وہ اس آپشن میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کو مکمل حمایت کرے گی اگر ان کے نامینیشنز کی اسپیشلی جج نیل گورسچ کی توثیق نہیں ہوتی تو؟
میرا نہیں خیال, یہ میرا ایک اپنا ذاتی خیال ہے, میرا نہیں خیال کہ ریپبلکن بھی چاہیں گے کہ ایک دم ہی کچھ کیا جائے, میرا نہیں خیال. ابھی آپ دیکھیں پہلے 90 days یا 100 days کے بعد کیا ہوتا ہے, ابھی ساری چیزیں کہنا بڑا ٹو ارلی ہیں.
صحیح. اب ذرا اگلا سٹیٹمنٹ سنیے. ہم نے پروفیسر کنگ سے یہ بھی پوچھا کہ اب جو ابتدائی ایکشنز لیے گئے ہیں جس میں 7 اکثریتی مسلمان ممالک سے امیگریشن پر پابندی ہے, اس کے ساتھ ساتھ میکسیکو کے ساتھ دیوار کھڑی کرنا ہے اس کے بارڈر پہ, تو کیا یہ پروڈکٹیو ہو سکتے ہیں امریکہ کی سیفٹی میں, سیکیورٹی میں؟ تو وہ کیا کہتے ہیں؟
Well, these two orders are very, very different, both in effect and in their legality. The order to begin building the wall as soon as possible.
Professor King ye keh rahe hain ki ye dono executive order apne mizaj mein aur qanuni haisiyat mein ek dusre se bahut mukhtalif hain. Jahan tak mulk Mexico ke sath border par deewar taameer karne ki baat hai, ye publicity stunt ho sakta hai, iske ilawa kuch nahi. Aur aisi jo cheeze hain ye logon ki tawajjuh hasil karne ke liye hoti hain. Ek to bahut bada paisa kharch hoga, America federal laws ke तहत border ke nazdeek zameenon par malkiyat nahi rakhta, aur deewar taameer karne se uske paas jo uske jo neto امریکنز ہیں, نیٹو امریکنز ہیں, اس کے ساتھ مقدمات کا طویل سامنا ہو سکتا ہے. یہ محض خواب ہے اور میکسیکو اس کی سخت مخالفت کرے گا اور صرف امریکیوں کو اس کی قیمت ادا کرنا پڑے گی, امریکہ پیسے نہیں دے گا. جہاں تک امیگریشن ایگزیکٹو آرڈرز کی بات ہے مسلمان ممالک اکثریتی ممالک سے پابندی سے متعلق, تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی قانونی نہیں ہے اور صدر کو صرف ایسے معاملات میں قانونی حق حاصل ہوتا ہے کسی ملک سے امیگریشن روکنے کا جب وہاں پہ کوئی وبا, کوئی مرض پھیل چکا ہو, ادروائز صدر کے پاس یہ اختیار نہیں ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ چیزیں عدالت کے اندر چیلنج ہوں گی اور پھر عدالت سے عدالت کا آپشن رہ جاتا ہے لوگوں کے پاس.
President does have emergency authority. In law, the president is able to say, okay, people from that country, you can't come in.
پھر ہم نے ان سے یہ بھی پوچھا, ہم اس وقت وقت کم ہے, ہم آپ آڈیو ٹیپ نہیں سنوا سکیں گے, انالیسز ہم لیں گے, کوئک ریئیکشن لیں گے افضل صاحب سے, لیکن یہ کہ کیا ہم نے ان سے یہ بات پوچھی تھی کہ کیا ہم آئندہ دنوں میں زیادہ تر معاملات عدالت میں جاتا دیکھتے ہیں, اور اس کا جواب ان کا یہ تھا کہ لگتا یہی ہے کہ زیادہ تر لوگ ان کے ایسے فیصلے جو قانون کے ساتھ زیادہ کمپیٹیبل نہیں ہیں اس میں عدالت میں جائیں گے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ کانگریس کو اسٹینڈ لینا چاہیے اور ضروری نہیں کہ وہ اپنی پارٹی کے پریزیڈنٹ کے ساتھ ہر ایشو پہ کھڑے ہوں. اور پھر ہم نے ان سے پوچھا کہ عموماً وہ کیا حالات ہوتے ہیں جس میں کانگریس اپنی پارٹی کے یا اسپیشلی کوئی بھی جماعت اپنی پارٹی کے پریزیڈنٹ سے ڈسٹینس کرتی ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ عموماً کانگریس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ جب وہ ایک الگ انڈیپینڈنٹ ادارے کے طور پہ کام کرتی ہے, تو پھر جب بجٹ کی تیاری کی بات ہو, قرضوں میں ایکسٹینشن یا اس کی بات ہو, یا ایسے دیگر جو معاملات ہیں, تو اس کے اوپر کانگریس ایک اسٹرانگ پوزیشن لیا کرتی ہے. اور ان کے خیال میں 2017 تک کانگریس شاید ایسی پوزیشن میں آ جائے کہ وہ ایسا نہیں کہ ہر بات پہ لبیک ہے. آغا افضل صاحب, یہ پروفیسر کنگ صاحب
بالکل ٹھیک ہے کہ ہر بات پہ کانگریس لبیک نہیں کہے گی, لیکن میرا خیال ہے کچھ چیزیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی بہت زیادہ بڑھ چڑھ کے بتائیں گے. ان کا مطلب یہ نہیں ہے جو باہر سے لوگ آئیں گے اگر وہ کریمنل ہیں, میرا نہ 7 ملکوں کے, میرا خیال ہر ملک دنیا کا کوئی بھی ہے تو اسے ضرور روکا جائے, 7 ملکوں پر ہی پابندی نہ رکھی جائے, باقی اور لوگ ہر پر پابندی ہونی چاہیے ایسے لوگوں کے لیے.
جی, لوگوں پہ تو پابندی کی مخالفت کوئی بھی نہیں کر رہا جس کا کرمنل ریکارڈ ہے, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ کلیکٹیو آرڈر جس میں آپ کسی ایک ملک کو بیک جنبش قلم بین کر دیں, یہ لیگل یا کانسٹیٹیوشنل نہیں ہے. اعتراض یہ ہے.
ہاں یہ ہے, کچھ لوگوں نے کورٹ میں جانے کا بھی فیصلہ کیا ہے اس کے متعلق, ٹھیک ہے, لیکن ایک تو کورٹ اسے زیادہ اچھا ڈیسائیڈ کر سکتی ہے اور وہ ایکسپلین کر سکتی ہے کہ آئینی طور پر کیا چیز ہے. لیکن ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ امریکہ میں ایک چیز ہے کہ اگر یہاں کی سپریم کورٹ آرڈر کرتی ہے تو سب کو ماننا پڑے.
صحیح.
یہ سب سے اچھی چیز ہے, اور یہی ہوا جب پہلے ریفیوجی آئے انہیں ڈیٹین کیا گیا, ساتھ ہی کورٹ نے جب آرڈر دیے تو ٹھیک ہے, ٹرمپ صاحب نے کچھ نہیں کہا.
جی, بہت شکریہ آپ کا. آغا افضل صاحب ریپبلکن رہنما ہیں اور پہلے پاکستانی اور پہلے مسلمان ریپبلکن جن کو باقاعدہ کانگریس کی نشست کے لیے ٹکٹ جاری کیا ریپبلکن پارٹی نے, نیو یارک سے وہ ہمارے ساتھ موجود تھے, ان کا بہت شکریہ. اور اس سے پہلے آپ نے جو انٹرویو سنا پروفیسر ڈیوڈ سی کنگ کا, سینئر لیکچرر ان پبلک پالیسی ایٹ ہارورڈ کینیڈی اسکول, اور انٹیگریٹ کرتے ہیں, رابطے میں رہتے ہیں نئے کانگریس مینس کے ساتھ بھی اور پرانے کانگریس مینس کے ساتھ بھی. ایک جملہ ان کو مزید آپ کو بتاتا چلوں, ان کا یہ کہنا تھا کہ میں 1992 سے نئے کانگریس مینس کے ساتھ رابطے میں ہوں, لیکن جو اس بار کانگریس آئی ہے وہ بہت اپنے مزاج میں مختلف نظر آتی ہے,
اور آگے چل کے بھی یہ تو عموماً ہوتا تھا کہ سیاسی جماعتوں کے اختلاف ہوتے ہیں, لیکن اب کی بار یہ لگ رہا ہے کہ جو اختلاف یا مسائل ہیں وہ ایگزیکٹو اور لیجسلیٹو باڈی کے اندر ہیں. دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ کس سمت آگے چل کے یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. پروگرام کو یہاں پہ ختم کریں گے. اسد حسن کو اور پروڈیوسر وردہ خلیل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.